بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على
مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام الرحمان کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے مراجع کرام رہبر عظیم الشان علماء حقہ عزاداران سید الشہداء کی توفیقات میں اضافے کے لیے آپ کی مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات
اللہم صلی علی محمد
عزیزان محترم واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت ان چار روزہ مجالس کے لیے عنوان گفتگو سورہ آل عمران کی جس آیہ مجیدہ کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے۔ خداوند متعال نے اس آیت میں، جو کافی طویل آیت ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی سے مربوط بہت سارے مسائل کا ذکر کیا ہے، اور ہمیں عظمت قرآن اور قرآن مجید کی تقسیم جو اللہ نے کی ہے اس کی طرف، اور پھر قرآن مجید کی ایک حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور پھر ان صاحبان معرفت کی طرف متوجہ کیا ہے جو اس حقیقت قرآن کا علم رکھتے ہیں۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ سورہ آل عمران کی یہ آیہ نمبر 7 جسے عنوان گفتگو قرار دیا ہے، یہ قرآن اور وارثان قرآن دونوں کے مقام کو بیان کر رہی ہے۔ لہذا کوشش یہی ہے کہ ان مجالس میں انشاءاللہ جس قدر امکان ہے، بے قدر امکان قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیا میں ذکر ہونے والے ان پہلوؤں کو کسی حد تک جو ان چاروں کا مجالس میں گنجائش ہے ان میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید جو کتاب ہدایت ہے، جو کتاب خدا ہے، کائنات میں واحد یہ کتاب ہے جو اللہ سے منسوب بھی ہے، اور یہ ویسی ہی کتاب باقی ہے جیسی نازل ہوئی ہے۔ باقی تورات و زبور و انجیل بھی خدا کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن وہ اپنی اصل حقیقت کے ساتھ باقی نہ رہی، لیکن یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ آج تک اس قرآن کے لفظوں میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکا، کوئی کمی اور زیادتی نہ ہو سکی، جسے تحریف کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس قرآن مجید کے محافظین کے ذریعے اس کی تائید اور توثیق کی ہے، اور ہمارے لیے وہ معصوم ہستیوں کی تائید اور توثیق اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ہر قسم کی کمی یا زیادتی سے محفوظ ہے، اور اللہ نے حفظ قرآن کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے جو دو اقدامات کیے، لفظوں کو اللہ نے اعجاز قرار دے کر، معجزہ قرار دے کر، سرکار دو عالم کی زبان مطہر سے نکلنے والے الفاظ کو سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں محفوظ کرا کے امت میں یہ اعلان کر دیا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ خود یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ قرآن مجید اگر تحریف شدہ ہوتا خدا نخواستہ، تو رسول کبھی بھی اپنے بعد قرآن کو سبب ہدایت قرار نہ دیتے۔ قرآن اور اہل بیت کو ساتھ چھوڑنے کا معنی یہ تھا کہ الفاظ قرآن بھی محفوظ ہیں، اور معانی میں اگر کوئی اپنی مرضی سے تحریف کرے گا، معانی میں، مطالب میں، تو کہا میں ایسی ہستیوں کا ایک سلسلہ قیامت تک باقی رکھوں گا جو تمہیں یہ بتاتی رہے گی کہ قرآن کے الفاظ کا حقیقی معنی کیا ہے، اور وہی تم تک قرآن کے حقیقی معانی اور مطالب کو پہنچاتے رہے گی۔ تو حفاظت قرآن کے لیے اہل بیت کو ساتھ چھوڑا، تاکہ الفاظ میں تو تحریف کی اللہ کسی کو، یہ خداوند متعال کی قدرت کا ایک معجزہ اور اعجاز ہے کہ آج کے دور میں بھی قرآن مجید میں کوئی اپنی مرضی سے کوئی الفاظ شامل کرے تو وہ لفظ خود بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ اعجاز الفاظ قرآن ہے، معجزہ الفاظ قرآن ہے، اور اللہ نے معانی کو بھی محفوظ لفظوں کی طرح رکھا۔ اللہ نے کہا جیسے قرآن بے عیب اور لا ریب ہے، اسی طرح جنہیں محافظ بنا رہا ہوں وہ بھی بے عیب اور لا ریب ہے، ان کے کردار کی ضمانت بھی میں لے رہا ہوں اور ان لفظوں کی ضمانت بھی میں لے رہا ہوں۔ سورہ آل عمران کی یہ آیہ مجیدہ کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ ہو جائیں، اور پھر قرآن مجید کے حوالے سے کچھ گفتگو ابتدا میں، اور پھر سلسلہ گفتگو آگے بڑھاؤں۔ سورہ آل عمران کی اس آیہ نمبر 7 کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ اوہ اللہ انزل علیک الکتاب، ہو والذی، اس جملے میں جو معنویت ہے، جو وسعت ہے، جو عظمت ہے، اگر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ نزول قرآن کیا ہے. اور جب آپ کے سامنے یہ حقیقت آ جائے کہ نازل کرنے والی ذات کون سی ہے، اور یہ حقیقت پتہ چل جائے جس کتاب کو نازل کر رہی ہے جو ذات، وہ اپنی عظمت کے مطابق ہی شے نازل کرے، تو جب دونوں کا ربط دیکھ لو گے، ایک اس کا جس نے نازل کیا اور ایک اس کو جس کو نازل کیا، تو پھر خود سوچیں گے جس پر نازل کیا وہ کیا. توجہ فرما رہے ہیں، یہ تینوں نسبتیں جاننا ضروری ہے. پہلی، نازل کرنے والی ذات کون سی ہے. اگر اس ذات کی حقیقت کا ادراک احساس ہو جائے، اس ذات کی معرفت پہ قدر امکان ہی ہو جائے، تو پھر پتا چلے گا کہ اس کا کلام جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو قادر ہے، یہ اللہ کے سارے صفات ہیں نا. ان صفات کے ساتھ اللہ نے قرآن کا نزول کیا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بس یوں سمجھیں کہ اس کائنات میں آپ کو اللہ کے تمام صفات نظر آئیں گی، لیکن کہیں پر کہیں کسی صفت کا غلبہ نظر آئے گا. مثلا آپ صفت خالقیت کی طرف دیکھیں گے، مخلوق کی طرف دیکھیں تو صفت خالقیت کو ہی دیکھیں گے نا. مخلوق سے خالق کا ربط ہے. اس کی رحمت دیکھیں گے تو اس کی صفت رحمان و رحیم کی طرف توجہ جائے گی. ایسا ہی ہے، آپ اللہ کی اس کائنات میں جس صفت کو دیکھیں گے، آپ اللہ کی اسی صفت کو پکاریں گے. مثلا آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو یا جبار ہو نہیں کہیں گے، یا قہار ہو نہیں کہیں گے. کیوں؟ چونکہ وہ توبہ سے جو مناسب اسم ہے، جو مناسب صفت ہے، وہ تواب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. ایسا ہی ہے نا، تو کہیں گے یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا رب اے ہمارے پالنے والے. ایسا ہی ہے، یا تواب ہو تو کہنا کیا چاہ. کائنات میں یہ پوری کائنات اللہ کے صفات کا ظہور ہے، اور آپ جس صفت کو دیکھیں گے، آپ اس صفت میں اور صاحب صفت میں ربط قائم کریں گے. ایسا ہی ہے، تو اللہ کے صفات کی ایک جہت آپ کے سامنے روشن ہوگی. مخلوق کو دیکھیں گے تو خالقیت کی، رحمت کو دیکھیں گے تو رحمان و رحیم کی، توبہ قبول کرنے والا دیکھیں گے تو تواب کی، پالنے والا یعنی پوری کائنات کو رزق دینے والا دیکھیں گے تو رزاق کہیں گے. ایسا ہی ہے نا، اب اللہ کا عذاب کہیں دیکھیں گے تو کہیں گے یا جبار. ایسا ہی ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کائنات میں اللہ کے ان صفات کو ایک ایک صفت ہی دیکھ سکتے ہیں ایک وقت، لیکن اگر اللہ کی تمام صفات کو یکجا دیکھنا، بس سمجھیں آپ عظمت قرآن کو سمجھ جائیں، تو پھر پتا چلے گا جنہیں قرآن کے ہم پلہ کہا ہے وہ کسی طور قرآن سے کم نہیں ہوں گے.
میری بات پہنچی؟
سکے کے دو رخ ہیں، سکہ دیکھنے میں دو رخ ہیں، حقیقت میں ایک ہے. اگر دو رخ ہوتے تو جدا ہو جاتے. آپ سکے کو جدا کریں دونوں نہیں رہیں گے، چونکہ سکہ جب تک ہے دو رخ نظر آئیں گے. وہ نظر آنے میں دو ہے، حقیقت میں ایک ہے، چونکہ ایک سکے سے بنے ہیں. ایسا ہی ہے نا، اور سکہ ہوتا ہی گول ہے، دائرے میں ہوتا ہے، اور دائرہ دو کمانوں سے بنتا ہے. بس سرکار نے فرمایا یہ ہدایت کی دو کمانے ہیں، قرآن اور اہل بیت. چھوڑو گے دیکھنے میں دو نظر آئیں گے، حقیقت میں ایک ہے. اور جو ان دونوں میں جدائی ڈالے گا یہ دونوں ہی نہیں رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جدا نہیں ہوں گے، جو انہیں جدا کر رہا ہے وہ دونوں سے جدا ہو گیا. کیسے جدا ہو گیا؟ جس نے قرآن چھوڑ کے اہل بیت کو لینے کی کوشش کی، اسے اہل بیت سمجھ میں نہ آئے. یہ توجہ فرمائی، یا وہ کمی میں مبتلا ہو جائے گا یا زیادتی میں. نہیں، آپ کو لفظ بھی کہہ دوں، یا تکثیر کرے گا یا غلو کرے گا. اگر قرآن سے آل محمد کو نہیں سمجھے گا، یا ادھر جا پڑے گا یا ادھر. فرمایا اگر اہل بیت کو ویسے سمجھنا ہے جیسے خدا چاہتا ہے، تو خدا نے ان کی شناخت کا ذریعہ قرآن کو بنایا ہے. ایسے ہی ہے نا، اب ان کی معرفت حاصل کرنی ہے تو قرآن سے لینا، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ان سے لینا. نہیں، دونوں میں جدائی کرو گے تو یہ جدا نہیں، تم دونوں سے جدا ہو گئے. اگر قرآن کے بغیر اہل بیت لو گے تو وہ کمی اور زیادتی میں مبتلا ہو کے گمراہ ہو گئے. ایسے ہی ہے، وہ کمی میں مبتلا ہو، یعنی جو مقام اللہ نے قرآن میں اہل بیت کے بتائے ہیں ان کا انکار کر دو تو تقصیر ہو گئی نا. آپ نے وہ مقام جس پر تھی واسطی اس پہ نہ رکھا. میری بات پہنچنی چاہیے. چلے ایک لفظ میں کہہ دیتا ہوں، اب وہ لفظ بھی دہرا دیتا ہوں، کوئی قباحت نہیں ہے. آپ نے پہچاننا مقصر کون ہے، کوئی جھگڑا بنا ہوا ہے نا، مقصر کون ہے؟ تو جو آل محمد اور ان میں اہل بیت، اور اہل بیت میں مولا علی کے، جو مولا علی کے مقامات رسالت ماب اور خدا سے ثابت ہیں، اس مقام سے گھٹانا، یہ ہے تقصیر. نہیں بات پہنچی بھائی، جو رسول نے علی کے بارے میں کہا کہ میرے بعد علی امت میں یہ مقام رکھتا ہے. نہیں، آسان کروں اور رسالت ماب نے کہا من کن تو مولا فہازا، میں جس جس کا مولا علی اس اس کے مولا. بس رسالت ماب نے علی کو مولا بنایا اور اپنے باپ بنایا اور بلا فصل بنایا. نہیں توجہ فرمائی، اپنے بعد بلا فصل بنایا. من کن تو مولا فا آ گیا، فا فاصلے کو توڑ دیتا ہے، یعنی رسول سے بلا فصل ہے علی. بس اب بتاؤں، جو فصل ڈالے وہ مقصر ہے. نہیں، میں نے بات کہہ دی ہے بھائی. اب آپ مقصر پتہ نہیں کسے بنا رہے ہیں. آل محمد کی نظر میں مقصر وہ ہے جو بلا فصل نہ مانے. نہیں توجہ فرمائی، جو حقیقی مقصر ہے انہیں کہہ نہیں رہے ہو. اور اس کے بعد ہے مقامات. میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا، سب کے گھر کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، اس کے بعد ہے مقامات. مقامات کا تعلق ہے معرفت سے. اب معرفت کا تعلق ہے ہر کسی کی وہ علمی بنیاد سے. جتنی اس کی علمی بنیاد بلند ہوگی اور جتنی اس کی فہم و فراست میں اس کا مقام آ رہا ہے، وہ اس کے مقام کو اتنا ہی مانے گا. اس سے بلند ماننے کا اللہ نے تقاضا بھی نہیں کیا، تقاضا بھی نہیں کیا. بس سنو، جو آل محمد کا منصب ثابت ہے رسول سے، منصب مقام نہیں، منصب، جو منصب ثابت ہے، یعنی یہ رسول کے بعد یہ 12 رسول کے نائب ہیں، وسیع ہیں، رسول کے نائب ہیں، رسول کے خلیفے ہیں، رسول کے وسیع ہیں، اور ہمارے امام ہیں. ایسے ہی ہے نا، اسی مجلس میں ایسی ہی مناسبت سے عرض کی تھی، وہ امامت پر 5 تقریریں کی تھی، آپ کو یاد ہوگی. اس میں میں نے عرض کیا تھا، یہ جو 12 امام کہتے ہو، یہ 12 امام بھی ہیں، 12 خلیفے بھی ہیں، اور دونوں لفظوں کی وضاحت عرض کی تھی. خلیفے ہیں تو کس کے، امام ہیں تو کس کے؟ امام اسے کہتے ہیں جو آگے ہو، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیچھے ہو. ایسے ہی ہے، یہ رسالت ماب کی نسبت دیکھو تو 12 کے 12 خلیفے ہیں.
چونکہ رسول کے پیچھے ہیں، رسول کے خلیفے ہیں، اپنی نسبت دیکھو تو امام ہے، چونکہ تم سے آگے ہیں، تمہاری امامت کر رہے ہیں، رسول کی نہیں۔ یہ بارہ رسول کے امام نہیں، رسول کے وصی ہیں، رسول کے خلیفے ہیں، رسول کے نائب ہیں، اور تمہارے امام ہیں۔ چونکہ رہبری تمہاری کرنی ہے، رسول کی نہیں۔ رسول کون ہے؟ ایک لفظ میں بتاؤں، یہ بارہ تمہارے امام ہیں اور رسول بارہ کا امام ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، جو حسن سے امام زمان تک ان گیارہ کا امام کہلائے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، جس کی امامت پہ مرتضیٰ فخر کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نوجوان بھائیوں کے لیے کر دوں، بارہ خلیفے رسول کے اور امام ہمارے، تو بارہ امام ہے امت کے، خلیفے اور وصی ہے رسول کے۔ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ خلیفہ وہ جو پیچھے ہو، امام وہ جو آگے ہو۔ تو پتا چل گیا شیعت میں امامت کا معیار کیا ہے۔ شیعت کو جب امت، امامت کو امت کے مقابلے پہ لاؤ گے، ہمیشہ امام آگے نظر آئے گا، فزیکل آگے نظر نہیں آئے گا، کردار میں، گفتار میں، علم میں۔ توجہ نہیں فرمائی، وہ امت سے آگے نظر آئے گا، یعنی امت سے کہے گا مجھ سے پوچھو، امت سے یہ نہیں کہے گا جب تک سیدھا چلوں ساتھ چلنا، ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا۔ توجہ نہیں فرما رہے، اگر کوئی یہ کہتا نظر آئے کہ جب ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کرنا، پتا چلا جب امت اسے سیدھا کرے گی تو جو امت کا امام نہ رہا، چونکہ محتاج ہدایت ہو گیا نا۔ جب یہ ٹیڑھا ہوا، یعنی ٹیڑھا ہونا بھی اصطلاح ہے نا، جب راہ ہدایت سے ہٹے گا تو خود ہدایت پہ نہ رہا، تو لوگوں سے کہہ رہا مجھے راہ ہدایت پہ لے آنا، تو جو اسے لا رہے ہیں وہ اس کے امام ہو گئے۔ پتا چلا ہمارے نزدیک امام ہوتا کون ہے؟ وہ نہیں ہوتا جو امت میں جہالت کا اقرار کرے، وہ ہوتا ہے جو علم کا اظہار کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عاجزی، توجہ فرمائیں گے، یہ جملہ ذہن میں آ گیا، عاجزی انکساری میں اور نقص میں فرق ہے۔ عاجزی انکساری اور شے ہے، اور نقص اور شے ہے۔ جہالت کا اقرار، اگر جہالت کا اقرار یہ نقص ہے، چونکہ علم کمال ہے، جہالت کمال نہیں۔ ہاں اگر وہ اپنے سے بڑے عالم کے مقابلے پہ کہے میں طالب علم ہوں، آپ کو وہ جملہ تو یاد ہوگا، میرے اور آپ کے پانچویں امام سے جب وہ عیسائی پادری نے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، عالموں میں ہیں یا جاہلوں میں، کہا تھا نا، تو امام پنجم نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے ہمیں جاہلوں میں شمار نہیں کیا، اور وہ دوسرا لفظ نہیں کہا تھا، یہ ہے عاجزی۔ عاجزی ہے کہ جہالت کی تردید کر دی، جب جہالت کی تردید کی تو عالم میں ثابت ہو گیا، ایسا ہی ہے نا۔ اب توجہ فرمائیں، امام امت سے آگے نظر آئے گا، اور جب امت سے آگے نظر آئے گا تو رسول سے پیچھے نظر آئے گا۔ رسول کا خلیفہ ہے، رسول کا نائب ہے، رسول کا وصی ہے، اور امت کا امام ہے۔ بار بار لفظ کیوں دہرا رہا تھا؟ چلے اب نتیجہ دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارے ہاں امام ہوتا ہی وہ ہے جو امت سے ہمیشہ کردار میں، گفتار میں، علم میں، فضائل میں، کمالات میں آگے نظر آئے، اور رسول سے پیچھے نظر آئے۔ وہ مقام ادب ہے اور یہ اس کا منصب ہے، امام ہونے کے حوالے سے امت سے آگے، اور مقام ادب میں ہمیشہ رسول کے پیچھے۔ تو اب آپ کو پتا چل گیا امام اور خلیفے میں فرق کیا ہے، جو رسول کی نسبت پیچھے نظر آئے، امت کی نسبت آگے نظر آئے، جو برعکس نظر آئے، جہاں پیچھے ہونا چاہیے آگے ہو جائے، جہاں آگے ہونا چاہیے پیچھے ہو جائے، نہ وہ خلیفہ رہے گا نہ امام رہے گا۔ بات پہنچ گئی ہے، جہاں اسے پیچھے ہونا چاہیے رسول کے ہمیشہ پشت پہ نظر آئے، ایسا ہی ہے، وہ کبھی آگے نہ بڑھے، کبھی آگے نہ بڑھے۔ تو عرض کر رہا تھا قرآن اور اہل بیت دونوں میں کبھی بھی جدائی ممکن نہیں، اور ان میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی. جدائی تب ہو جب دو چیزیں ہوں. یہ ایک ہی حقیقت کا دو ترجمان ہے, دو ترجمان ہیں. اسی لیے ان میں جدائی ممکن نہیں. چونکہ جدائی کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن کے پاس جو ہے آل محمد اسے نہیں جانتے. جب یہ کہو گے نہیں جانتے جدا ہو گئے. جب جدائی کہہ دو گے تو رسول نے کہا تھا جدا نہیں ہوں گے. نہیں توجہ فرمائی. حدیث سکلین میں سرکار نے کہا تھا یہ دونوں نہیں یفتارے کا, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. وہ جدا یہ فزیکل نہیں کہا, مقام عمل میں کہا ہے کہ آل محمد مقام عمل میں قرآن کے مخالف نظر نہیں آئیں گے اور قرآن ان کے عمل کی تردید کرتا نظر نہیں آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ قرآن کا, اس لیے ہمارے خطباء علماء کہتے ہیں یہ مجسم قرآن ہے. مجسم قرآن کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی تمام تعلیمات کو اگر تم نے عملی شکل میں دیکھنا ہے, تدوینی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو, اور اگر تم نے عملی شکل میں دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو. یہ معنی ہے. اور جو بھی ان سے جدا ہوا, جو جدا ہوا وہ ان سے جدا ہو گیا, وہ ہدایت سے ہٹ گیا, ہٹ گیا. جملہ عرض کر رہا تھا وہ تقصیر اور وہ غلو, مقصر اور غالی, مقصر اور غالی. چونکہ اب یہ جملے ممبر سے بولے جا رہے ہیں میں اس لیے بول رہا ہوں, ورنہ نہ بولتا. میرے نزدیک میں نے معیار بتا دیا تھا, عرض کر دیا تھا, لیکن تھوڑی سی وضاحت کر دوں. بعض لوگوں نے پوچھا اس لیے جو مقام ائمہ, منصب ائمہ, جو منصب ائمہ اللہ اور رسول سے ثابت ہے اس سے گھٹانے والا مقصر ہے. بس ایک معیار دے رہا ہوں. مثلا سرکار نے اپنے بعد بلا فصل ان کو بنایا, جو فصل ڈالے مقصر ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ مقام بتانے کے بعد اس سے اوپر بھی نہیں لے کے جانا, چونکہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. میری بات پہنچنی چاہیے. ادھر اگر کوئی نیچے چلا جائے ان کے ثابت شدہ مقامات اور منصب سے گھٹائے تو مقصر ہو جائے گا, پر منا مقصر ہے, تقصیر کر رہے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اب اگر وہ مقام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس سے آگے لے جائے تو بڑھانا ہے, وہ غلو ہو جائے گا. اب کیسے پتا چلے؟ بس تین چیزیں ہیں, توجہ فرمائیں گے. تین چیزیں یاد رکھنا اس دن, اور پیرائے میں کہا تھا آج اور پیرائے میں کہتا ہوں. تین بنیادیں اپنی قائم رکھنا, وحدانیت, خاتمیت, ولایت. میں نے بات پھر کہہ رہا ہوں, یہ ترتیب باقی رکھنا, اللہ کی وحدانیت, سرکار کی خاتمیت اور آل محمد کی ولایت. نہیں توجہ فرمائی. یہ ترتیب باقی رکھنا, اور یہی ترتیب کلمے میں ہے. اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے, سرکار کی خاتمیت کا اعلان ہے اور علی کی ولایت کا اعلان ہے. بس وحدانیت کے بعد خاتمیت ہے, وحدانیت کے بعد خاتمیت ہے, اور خاتمیت کی دلیل ولایت ہے. میں نے بات کہہ دی ہے, پڑھے لکھے دوستوں کے لیے بات کہہ دی ہے. دلیل خاتمیت ولایت ہے, دلیل خاتمیت امامت ہے. اگر امامت پر ایمان ہو تو خاتمیت سمجھ میں آتی ہے. نہیں جو دوست اہل مطالعہ ہیں میری بات کی تائید کرو گے, کبھی کسی مرزائی سے بات کرنا, وہ دلیل خاتمیت کیوں نہیں مانتے اور دلیل دیتے ہیں؟ ان کی دلیل کا ایک پہلو درست ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت پانے والے ہوں اور ہدایت کرنے والا نہ رہے. توجہ فرما رہے ہیں. یہ ان کی دلیل ٹھیک ہے اور اپنی جگہ ہے کہ جب ہدایت پانے والے ہیں, محتاج ہدایت ہیں, تو ہادی کیوں نہیں؟ سوال ہے نا یا نہیں؟ ہدایت پانے والے ہیں یا نہیں؟ ہم بالحس محسوس کرتے ہیں, ہمارے اندر ہدایت پانے اور ہدایت کو حاصل کرنے کی خواہش ہے یا نہیں؟ ہر انسان ہدایت کے پیچھے ہے, تو ضرورت ہادی ہے. جب ہدایت کی ضرورت ہے تو ہدایت کرنے والے کی بھی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں خاتمیت کے لیے, اور اس کے بعد آپ کا کہنا کہ کوئی ہادی نہیں آئے گا. اب اللہ بندوں سے یا تو ناراض ہو گیا, یا یہ کہ قیامت تک کے لیے یہی خاتمیت دلیل بن گئی ہدایت کی. وہ کہتے ہیں جبکہ ہم نے دیکھا کہ رسول کے بعد بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور مسلمانوں میں ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پھر ان کی ہدایت کون کرے؟ اگر کہو قرآن کافی ہے تو سارے فرقے قرآن سے دلیل لا رہے ہیں، نہیں توجہ فرمائی، بھئی سارے قرآن سے دلیل لا رہے ہیں، اور سب کا ایک وقت میں قرآن سے دلیل لانا اور ایک دوسرے کے مخالف بھی نظر آنا دلیل ہے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے وہ نہیں، جو وہ سمجھ رہا ہے وہ نہیں، ان میں صحیح کس کی بات ہے، کیسے پتا چلے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے اگر کہا کتاب ہے تو کتاب کی تشریح کون کرے؟ اور اگر پوری امت کی تشریح ہی درست ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے، اور سرکار نے بھی فرمایا 73 فرقے ہوں گے ایک جنتی، تو اکثریت کی خبر تو انہوں نے بھی دے دی، ایسا ہی ہے۔ تو اب اس کی دلیل، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ ان کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ ان سے بات کریں، یہی دلیل دیتے ہیں۔ ہم شیعہ کہتے ہیں تمہاری دلیل کا یہ پہلو درست ہے کہ ضرورت ہدایت ہے تو ہادی کی ضرورت ہے، لیکن یہ غلط ہے کہ وہ ہدایت بعد از رسول نبوت کی شکل میں ہوگی، چونکہ نبی ہدایت ہادی ہونے کا ایک مصداق ہے، اللہ کا سلسلہ ہدایت کبھی نبوت کی شکل میں ہے، میری بات آیا نہ ہو، کبھی رسالت کی شکل میں ہے اور کبھی امامت کی شکل میں ہے، میری بات پہنچنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں سرکار تک وہ سلسلہ ہدایت تینوں شکلوں میں چلتا رہا، نبوت رسالت اور امامت میں، بھائی حضرت ابراہیم امام تھے یا نہیں، اب ساری باتیں امامت میرا موضوع نہیں ہے، وہ نبی رسول اور امام تینوں ہونے چلتے رہے یا نہیں، چلتے رہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، ضرورت ہدایت ہے تو ہادی کی ضرورت ہے، صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اس دلیل کو منطبق جیسے تم کر رہے ہو قرآن اس کا مخالف ہے۔ جب قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ خاتم النبیین ہے تو اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تم بھی غلط سمجھے، امت بھی غلط سمجھی، پر بلا کہہ رہا ہوں، امت سمجھی کہ ختم نبوت کا معنی ختم ہدایت ہے، نہیں توجہ فرمائی، امت سمجھی کہ ختم نبوت کا معنی ختم ہدایت ہے، ہم کہتے ہیں نہ، سرکار پہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، چونکہ نبی اور رسول کا کام ہے دین پہنچانا، اللہ نے کہا یوم اکملت لکم دینکم، ہمارے رسول پہ دین مکمل، اب نئے دین کی ضرورت نہیں، جب نئے دین کی ضرورت نہیں تو نبی کی ضرورت نہیں، ضرورت نبوت باقی نہ رہی تو اللہ نے عہدہ ختم کر دیا، کاش بات پہنچ جائے، لیکن ضرورت ہدایت تھی اور ضرورت ہدایت ہے، اب پیغمبر کے پاس سوال یہ پیدا ہونا تھا کہ وہ ہادی کون ہے جو پیغمبر کے سلسلہ ہدایت کو ویسے چلائے جیسے پیغمبر چلا رہے ہیں، اب اللہ نے کہا میں نے اسی سلسلہ ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے مصطفیٰ پہ قرآن اتارا، قرآن رہے گا قیامت تک، فرمایا ایک ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن، لیکن فرمایا جیسے قرآن میری موجودگی میں اکیلا کافی نہیں ہے، بھئی اگر رسول نہ اس کی تشریح کرے تو امت کو کوئی فائدہ ہے قرآن کا؟ بولیے فائدہ ہے، قرآن کے احکام آؤ، عقائد آؤ، اخلاق آؤ، معارف آؤ، وہ تطبیق دین، وہ تشریح دین، وہ تبیین دین کون کرے؟ رسول کے بعد وہ تشریح، وہ تطبیق، وہ تبیین وہی کرے جس کے علم کی جہد رسول والی ہو، بس اب سمجھے، اسی لیے رسول نے کہا قرآن کتاب ہدایت ہے، پیام ہدایت ہے، یہ ہدایت کرنے آیا اور اللہ نے یہ قرآن مجھ پہ نازل کیا اور میں اس کی تبیین حکم خدا سے کر رہا ہوں، میں جو علموہم الکتاب والحکمہ دونوں کی تعلیم دے رہا ہوں، میری بات توجہ فرمانا، سرکار نے فرمایا میرے بعد اس کی تشریح اور تبیین کون کرے؟ کون کرے؟ فرمایا اسی لیے دو چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اب قرآن تو رسول کے ساتھ تھا، نہیں توجہ فرما رہے، قرآن سرکار کے ساتھ چل رہا تھا، جا تو سرکار رہے ہیں نا، 11 ہجری میں، بھئی ظاہری طور پر رسول جا رہے ہیں نا، قرآن تو باقی ہے نا، تو باقی وہ جو ساتھ آ رہی تھی وہ تھی ذات، اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا تو آ رہا ہے میرے پاس، تو اب قرآن رہے گا اور یہ جو رسول ساتھ جا رہے تھے اب رسول کی جگہ کون لے؟ تو بس رسول نے فرمایا دو چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اب اہل بیت اسی کی جگہ پر ہے جو جا رہا ہے، میری بات پہنچنی چاہیے، رسول کی جگہ پر جو آئے وہ ہے اہل بیت، میں نہیں کہہ رہا، سارے علماء تسنن قبول کرتے ہیں کہ جب تک رسول کے بعد امت میں اہل بیت رسول رہے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ دعویٰ کرے میرا علم قرآن ان سے زیادہ ہے،
کسی پر کسی کے پاس جرت نہ ہوئی،
اور عملاً چاروں ائمہ انشاءاللہ موضوع یہ جب رکھوں گا ائمہ اہل بیت ائمہ مسلمین کی نظر میں تو پھر بتاؤں گا کہ وہ چاروں ائمہ نے اور ان کے علاوہ محدثین نے، علماء نے، متکلمین نے، فقہا نے ہمارے اہل بیت رسول کے بارے میں کیا کہا، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو ابھی دعویٰ کر رہا ہوں چار ائمہ مسلمین نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ان سے افضل ہے، تو چیلنج کرتا ہوں امام مالک ہوں، شافی ہوں، حنبل ہوں، ابو حنیفہ ہوں، ان کا فخر یہ نہیں تھا ان کے مقابلے میں آئے، انہوں نے اس پہ فخر کیا کہ ہمارے پاس دو سال ان کی شاگردی کے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ جب ان کو اپنے سے عالم سمجھ رہے ہیں، عالم اپنے آپ کو عالم اور ان کو عالم، دیکھیں میں مثبت بات کر رہا ہوں، جب ان کو عالم سمجھ رہے ہیں، اب بات دور دو چار کی طرح کرنی ہے پیچیدہ نہیں کرنی، جب دعویٰ کر رہے ہیں چاروں فقہائے ائمہ مسلمین کہ ائمہ اہل بیت ہم سے علم میں زیادہ ہیں، توجہ فرمائیں، اس علم سے مراد کوئی علم سائنس ہے؟ بولیے، علم دین ہے نا، تو دین کا علم ہم سے زیادہ، اچھا وہ دین کا ایک ذریعہ قرآن ہے یا نہیں؟ بولیے ہے نا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم سے زیادہ جانتے ہیں، نہیں توجہ فرمائی، ان کا علم قرآن ہم سے زیادہ ہے، تو جب وہ اقرار کر رہے ہیں تو اب اگر ایک آیت کے معنی دو آ جائیں، ایک اہل بیت سے آئے ایک امت سے آئے، تو اہل بیت پہ امت کو فضیلت دینا یہ اہل بیت کی توہین بھی ہے اور ان چاروں اماموں کا انکار بھی ہے، میری بات توجہ فرما رہے ہیں، بھائی رسول کا انکار ابھی چھوڑیں، یہ ائمہ اہل بیت کا مخالفت ہے، تو یہ قرآن زیادہ جانتے تھے، اب اگلا جملہ جو نوجوانوں کو دعوت فکر ہے، یہ سب نے قبول کیا کہ یہ ہم سے زیادہ عالم ہے، لو دوسرا سوال چیلنج کر رہا ہوں، ان بارہ میں جو گیارہ امت میں رہے بتائیں ان گیارہ میں کوئی ایک نے امت سے کبھی علم حاصل کیا؟ نہیں توجہ فرمائی، کوئی ان کا ذریعہ علم امت سے لیتا دکھائے؟ نہیں، امت میں اور ان میں یہی فرق نظر آیا، امت ان سے لیتی نظر آئی، یہ کبھی امت کے در پہ جھکتے نظر نہ آئے، نہیں، یہ ساری باتیں کر کے خلاصہ کیا دینا چاہتا ہوں، یہ سارے دلائل وہ ہیں جو تاریخ میں ثابت ہیں، کوئی شیعوں کی بنائی باتیں نہیں ہیں، تاریخ میں دیکھ لو جب تک ائمہ اہل بیت رہے کوئی ان کے مقابلے پہ آ کے ان سے برتری کا دعویٰ کرے نہیں کر رہا، تو کیوں نہیں کر رہا؟ سوال ہے کیوں نہیں کر رہا؟ ان کے مقابلے پہ آتا ہے تو زانو اتنا مستحق کر لیتا ہے، بس پتا چلا ان کے پاس جو علم ہے وہ عادی نہیں ہے، وہ قصبی نہیں ہے، چونکہ جو قصبی علم حاصل کرتا ہے وہ انہی انسانوں جیسا ہی رہتا ہے جن سے علم لے رہا ہے، اس کا مقابلہ انسانوں سے ہو سکتا ہے کہ کسی سے بڑھ جائے کسی کا اس سے بڑھ جائے؟ دیکھیں جب انسان علم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو استاد سے برتر نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا، جب علم حاصل کر کے تحقیق کرتا ہے تو ممکن ہے استاد سے بڑھ جائے، لیکن جب یہ استاد سے بڑھ گیا تو اس کا علم بڑھ گیا نا، اب مثال دیتا ہوں کہ ایک مرجے ہے، تو ضروری نہیں ہر مرجے کا استاد بھی مرجے بناؤ، اس نے وہ پورے پروسس میں جن جن سے علم لیا اب وہ ان سے بلند ہے، ایسے ہی ہے نا، وہ مرجیت تک نہ پہنچے یہ پہنچ گیا، تو اس میں ایک اضافی صلاحیت تھی نا کہ پہنچ گیا، تو ہمیں پتا چل گیا کم از کم اس کا ذریعہ علم یہی ہے، لیکن اسے برتر کیوں مان رہے ہیں کہ ان سے آگے سوچا؟ ایسا ہی ہے نا، تو اگر آل محمد کا علم بھی عادی ہوتا تو کوئی ان سے لے کر ہی ان سے بلند ہونے کا دعویٰ کر دیتا، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، ان سے لینے والا بھی دعویٰ نہ کر سکا کہ ان سے آگے ہوں، چونکہ لینے کے بعد بھی جب اس نے دعویٰ علم کیا اور یہ سامنے آئے تو اسے جواب نہ آیا تو پتا چل گیا جو اسے دیا وہ اس کے صرف کے مطابق ہے، وہ ویسا نہیں دیا جیسا ان کے پاس ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اب وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ غیر عادی، اب کوئی سوال کرے غیر عادی ذریعہ آئیں، قرآن کے ساتھ اہل بیت دونوں کا ذکر ہونا ہے نا، قرآن کے ساتھ اہل بیت کا، وہ عادی علم نہیں ہے، غیر عادی ہے، کوئی اسے تعجب سمجھے، شیوں کی بنائی بات سمجھے، آئیں جواب ہم دیتے ہیں، جواب ہم دیتے ہیں۔ بھائی گزشتہ امتوں میں اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو آپ کا اعتراض بنتا کہ شیعہ اپنے ائمہ کو بڑھا رہے ہیں، یہ بڑھانا نہیں ہے، یہ سمجھانا ہے کہ ہادی ہادی کیسا ہوتا ہے، جو ہادی بن کے آئے وہ امت کا محتاج نہیں ہوتا۔ میری بات پہنچنی چاہیے، آؤ گزشتہ امتوں میں اگر ہے تو وہاں بھی اعتراض کرو، اور اعتراض کرنے کے لیے وہ دور جانے کی بھی ضرورت نہیں، قرآن پڑھ لو، اور قرآن پڑھتے ہوئے اس نبی کا تذکرہ جس نبی کے ماننے والے آج بھی دنیا میں اکثریت میں ہیں یا نہیں؟ بھائی عیسائی اکثریت میں ہے، اور قرآن میں حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر زیادہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ کا ہے، حتیٰ حضرت عیسیٰ کے موسیٰ کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا، ایسے ہی ہے موسیٰ کا ذکر، اور وہ موسیٰ کا بھی ذکر کر دیا جو 3 دن میں ظاہر ہوا، ایسے ہی ہے نا، وہ 3 دن میں کیا کہہ رہے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، 3 دن کا کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبی، اور نبی بن کے آیا ہوں، 3 دن کے ہیں نا، تو 3 دن میں دعویٰ صاحب کتاب کر رہے ہیں، 3 دن میں، یا تو یہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا، میری بات پہنچنی چاہیے، یا حضرت عیسیٰ کا دعویٰ سچا ہے یا نعوذ باللہ جھوٹا، اگر قرآن پہ ایمان ہے تو سچا ماننا پڑے گا، مان رہے ہو تو 3 دن میں وہ دعویٰ جو کر رہے ہیں اللہ نے وہ علم دیا ہے نا، تو 3 دن میں کیسے دے دیا؟ بس جہاں تمہاری عقل کام نہیں کرتی، اللہ اپنے نمائندے کے لیے وہ خصوصیت دے کے بتاتا ہے، یہاں والا نہیں وہاں والا، چونکہ ہر کوئی عادی ذرائع سے علم لیتا ہے، لہذا دنیا کے بنائے ہوئے کے بارے میں کبھی نہیں کہو گے کہ 3 دن کا عالم ہے، میری بات نہیں پہنچ رہی، دنیا والوں کے بارے میں کبھی نہیں کہو گے کہ 3 دن کا عالم ہے، اور اس کے بارے میں جب سوچو گے کیسے ہے، اللہ کہتا ہے اسے نہ دیکھو جسے دیا ہے، اسے دیکھو جو دے رہا ہے، جو قادر میں قادر ہوں یا نہیں، تم ادھر دیکھ رہے ہو میں ادھر تمہیں دکھا رہا ہوں، نہیں قابلیت نہ ہوتی تو میں نہ دیتا، اللہ کہتا ہے قابلیت نہ ہوتی تو نہ دیتا، میں دینے میں بخل نہیں کرتا، لیکن ہر کسی کا ظرف ایک جیسا نہیں، اللہ نے کہا جس کا ظرف جتنا ہے اتنا دیتا، میری بات توجہ فرما رہے ہیں، عجیب ہے 3 دن کے عیسیٰ اللہ سے علم لے کے آئے نا، بندوں سے تو نہیں لیا، اب اس کا اظہار تو جوان ہو کے کیا نا، لیکن وہ کتاب کا اعلان تو 3 دن میں کر دیا، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن وہ کتاب دکھائی تو نہیں نا نبی نے، علماء کہتے ہیں وہ کتاب تدوینی نہیں تھی، لکھی ہوئی نہیں تھی، کتاب تدوینی تھی، یعنی اللہ نے خود وجود عیسیٰ کو علم بنا دیا، نہیں توجہ فرمائی، اور وہ عیسیٰ کا اللہ کی بندگی کی گواہی دینا ارادہ الہی سے تکوینا یہی علم ہے، کہ اسے 3 دن کا پتا ہے میں بندہ ہوں ابن اللہ نہیں ہوں، توجہ فرما رہے ہیں، یہ علم اللہ نے دیا کہ بندگی کا اعلان پہلے کر رہا ہے، 3 دن میں کر رہا ہے، نہیں توجہ فرمائی، کیوں کہا پہلے میں بندہ ہوں، پھر کہا کتاب دی، پھر کہا نبی بنایا، کیوں؟ چونکہ 3 دن میں بولنا عادی مسئلہ نہیں، نہیں توجہ فرمائی، 3 دن میں بولنا عادتاً نہیں ہوتا، اعجاز ہے، معجزہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر وہ یہ اعلان نہ کرتے میں عبداللہ ہوں اس عمر میں بولتے تو وہ عیسائی جنہوں نے عیسیٰ کے بعد کہا، ان کے آسمانوں پہ جانے کے بعد کہا کہ یہ ابن اللہ ہے، وہ زندگی میں کہہ دیتے، وہ زندگی میں کہہ دیتے، تو نبی نے عبداللہ ہونے کا اعلان کر کے بتایا کہ میری بندگی کا معیار دیکھو، کہ میں اس حال میں بھی بندگی کر رہا ہوں جب اللہ بندگی کا تقاضا بھی نہیں کرتا۔ نہیں، بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ اللہ بچے سے 14 سال بلوغت تک بندگی کا کوئی تقاضا نہیں کرتا، کرتا ہے بھائی؟ اگر کرتا ہوتا تو واجب ہوتا، تو کوئی شے کا واجب نہ ہونا دلیل ہے کہ اللہ نے اسے آزاد چھوڑا ہے، تو اللہ تقاضے بندگی نہیں کر رہا، حالانکہ بندہ ہے، مخلوق ہے یا نہیں، اس کا بندہ ہے یا نہیں، عام معنی میں اسی کی بندگی میں ہے نا، تو اس کا ہونا اس کی بندگی ہے، چونکہ اس کا وجود اس کے صدقے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، تجھ سے تقاضے بندگی نہیں کرتا، یہ ہے دنیا کے بچوں میں اور اس کے بنائے ہوئوں میں فرق۔ اس کا بنایا 3 دن میں بندگی کا اظہار کر کے بتا رہا ہے، جو 14 سال 15 سال بلوغت تک اس سے غافل رہے وہ اور ہے، جو آتے ہی اظہار بندگی کرے وہ ہم ہے۔ تو اگر ابن مریم میں یہ خصوصیات مان لی ہیں تو ابن زہرا میں ماننے میں کماد کیا ہے؟ میری بات توجہ فرما رہے ہیں، اگر 3 دن کے عیسیٰ کو اللہ کا بندہ بھی مان رہے ہو، صاحب کتاب بھی مان رہے ہو، نبی بھی مان رہے ہو، 3 دن کا ماننے میں تمہیں کوئی تردد نہیں ہے، اور اگر 5 سال کا امام زمان کہہ دے میں اللہ کا بنایا ہوں اور ہر سوال کا جواب دے تو کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تمہیں اللہ کی قدرت ابن مریم پہ نظر آ رہی ہے، ابن زہرا پہ کیوں نہیں؟ ابن زہرا پہ وہ قدرت محدود کیوں ہو جاتی ہے؟ محدود کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ قرآن، یہ حقیقت قرآن، انشاءاللہ بتاؤں گا، یہ حقیقت قرآن جس کے قلب میں ہوگی، جس کے قلب میں، وہ جاہل نہیں ہوگا۔ حقیقت، حقیقت، وہ حقیقت قرآن کے لیے سن و سال کی قید نہیں، لہذا ائمہ کا علم عادی نہیں تھا، قصبی نہیں تھا، وہبی تھا، قصبی نہیں تھا، وہبی تھا۔ وہبی میں دینے والے اور لینے والے میں ربط ہوتا ہے، وہ دینے والا بتاؤ قابلیت رکھتا ہے یا نہیں، اگر رکھتا ہے تو دینے والے میں اگر صلاحیت نہ ہوتی تو نہ دیتا۔ تو وہ حقیقت قرآن جس کے قلب میں آ جائے گی وہی کہہ سکتا ہے جو جی میں آئے پوچھو، باقی دعویٰ کر سکتے ہیں، اس دعوے کو سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ بس صاحب کتاب کون ہے جو زندگی میں کبھی کہتا نظر نہ آئے کہ مجھ سے زیادہ بہتر تم جانتے ہو، جو یہ کہتا نظر آئے پوچھنا تمہارا کام ہے اور جواب دینا میرا کام ہے۔ یہ ہے، یہ وارثان قرآن۔ اب قرآن اور ان کا آپس میں ربط کیا ہے؟ وہ عظمت قرآن سمجھ میں آئے گی تو عظمت اہل بیت سمجھ میں آئے گی، انشاءاللہ کل بیان کروں گا عظمت قرآن کیا ہے۔ آج یہ پہلو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا ربط سمجھ لوں۔ اب ایک لفظ میں جملہ سمیٹ دوں، وہ مقامات جو آل محمد کے ثابت ہیں ان سے گھٹانا تقصیر ہے، وہ مقامات جو ثابت نہیں ہیں، وہ مقامات جو ثابت بولیے نہیں ہیں۔ مثلا آسان ہی بات کرتا ہوں، ہمیشہ یہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے آسان بات کرتا ہوں، مولا کائنات انبیاء سے افضل ہیں سرکار کو چھوڑ کے، چونکہ نفس پیغمبر ہے، دلائل سے ثابت ہے افضل ہیں، لیکن نبی نہیں۔ جو مولا علی کو نبی کہے دائرہ دین سے خارج ہے یا نہیں؟ صلاحیت نبوت رکھتے ہیں، منصب نہیں رکھتے، بات وجہ نہیں فرمائی، صلاحیت رکھتے ہیں، نہیں لفظ بدل دیتا ہوں، علی مقامات نبی رکھتے ہیں، منصب نہیں رکھتے، کمالات نبوت رکھتے ہیں، اور کس کے کمالات؟ جو نبیوں کا نبی ہے، جو چونکہ نفس پیغمبر ہے نا، جب نفس پیغمبر ہے تو تمام خصوصیات پیغمبر والی رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے، تمام خصوصیات رکھ کے بھی ہم نبی نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ مولا علی کا مقام کم ہو گیا، ابھی عرض کیا ہے بھائی، ایک ہوتا ہے کمال، عہدے کا کمال، ایک ہوتا ہے عہدہ، یہ 12 کے 12 نبوت والے کمال رکھتے ہیں لیکن نبوت نہیں، نبی نہیں، اس کا معنی مقام کم ہو گیا؟ نا، اللہ نے سارے کمالات دے کے پھر عہدہ کیوں نہ دیا؟ چونکہ عہدے کی ضرورت نہیں تھی، نہیں توجہ فرمائی، اب نبوت کی ضرورت نہیں، اللہ منصب ضرورت کے تحت دیتا ہے، صلاحیت ہو لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو منصب نہیں دیتا، نہیں۔ اب اللہ کے ہاں کیا، تمہارے ہاں بھی یہ ہے، یہی ہے، آپ نے اخبار میں اشتہار دیا فلاں ویکنسی کے لیے، ہمیں اس ریکوائرمنٹ کا بندہ چاہیے، 10 بندوں نے اپلائی کیا، 5 میرٹ پہ آ گئے، 5 کو رکھ لو گے؟ نہیں نا، کتنے رکھو گے؟ ایک، کیوں؟ عہدے میں گنجائش ایک ہی ہے، باقی 4 کی توہین نہیں ہوئی، آپ معذرت کریں گے بھائی گنجائش نہیں ہے، میری بات نہیں پہنچ رہی، اللہ نے 12 کو صلاحیت دے دی۔ اب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں سنگین نہ ہو جائے بعض لوگوں پر، سرکار کی وہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور اس کا معنی یہی ہوگا، کوئی اور معنی کر کے دکھائیں، اب کل اس کی تشریح کر دوں گا۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ، اے علی تجھے مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ تھا، الا مگر انہ لا نبی بعد، مگر میرے بعد نبی نہیں ہے، جو کسی کامن مین سے تعصب سے پاک سے پوچھ لو اس ترجمے کا معنی کیا ہے کہ میرے بعد نبی نہیں، اس کا معنی کہ نبی نہیں، ورنہ تو نبی ہوتا، یہی معنی ہے نا بھائی، تجھے مجھ سے ہارون اور موسیٰ والا رابطہ ہے، یعنی تیری منزلت، یعنی تیرے اندر وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو نبی میں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس نے طے کر دیا کہ میرے بعد نبی نہیں، اور عہدہ وہ دیتا ہے، نہیں اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ متوجہ بھی ہیں اور انشاءاللہ محسوس بھی ہو جائیں گے اور دلیل بھی مل جائے گی، بھائی پتا نہ چلا دنیا کو شیعہ کہاں پر ہے اور کس معیار پہ ہے، ہمارے ہاں رہبری کا تقدس کیسا ہے، دنیا کو سمجھنا چاہیے، ہمارے پاس 12 ایسے تھے جن میں صلاحیت عہدہ تھی لیکن اللہ نے نہ دیا تو ہم نے مانا نہیں، اور جب ہم انہیں نہیں مانتے، اگر اللہ نہ دے جن میں صلاحیت بھی ہو تو انہیں کیسے مان لیں جن میں صلاحیت ہی نہیں ہے، جب صلاحیت ہی جہاں نہ ہو، جہاں اہلیت ہی نہ ہو وہاں کیسے مانیں، اللہ نے جب منصب نہ دیا تو ہم نے نہیں مانا، کیونکہ منصب ادھر سے آتا ہے، مقامات میں افضل کہہ کر بھی نبی کا منصب نہیں دے سکتے، شیعہ مکتب میں اگر کوئی سرکار کے بعد ان 12 میں ایک کو بھی منصب نبوت دے تو دائرہ دین سے خارج ہے، چونکہ خاتمیت کا منکر ہو گیا، توجہ فرمائیے میری ایک مرزائی سے بات ہوگی گجرانوالہ میں، ایک لفظ میں ختم کر دیا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں گزر رہا، انہوں نے کہا جی آئیں شیعہ بھی آگئے، ادھر بلائیں کمی صاحب، یہ مرزائی صاحب ہے سوال کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد پہ بحث ہو رہی ہے، میں نے کہا یہ آپ بحث کریں، کہنے لگے کیوں، میں نے کہا آپ کا نبی ان جیسا ہے، آپ ان سے بحث کریں، میرا نبی کہاں ہوگا، میں تو علی کو نہ سمجھا، میں نے کہا میری بلندی یا فکر جہاں ختم ہوئی علی اس سے آگے نظر آیا، تو جس نبی کا میں وسیع ایسا مان رہا ہوں اس نبی کو کیسا مانوں گا، میں طنز نہیں کر رہا، اپنے نظریات بدلے ہوتے تو انہیں اعتراض کا حق نہ ملتا، اور پھر میں نے اس مرزائی سے کہا، میں نے کہا یہ مولا کائنات سے لے کر امام زمان تک یہ 12 ہیں تمہارے مرزا، ان سے دور کی بات، جو ان کے نائبین ہیں نا، جو ہمارے مراجع ہیں، میں نے کہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے مراجع کو ائمہ کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں مانتے، ایسا ہی ہے نا، اور ہم ان 12 کو رسول کے نائب مانتے ہیں، تو ان جیسوں کو کیسے مانے گا، جو انہیں نہ مانے وہ انہیں قرآن دلیل خاتمیت، امامت، نیابت اور خلافت کو قرار دے رہا ہے، اور وہ خلافت الہی منصب ہے جو امامت کی شکل میں چلا. قرآن اور اہل بیت کا ربط کیا ہے؟ اس ربط کو توڑو گے تو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ ادھر نہ ادھر، یا تکثیر میں چلے جاؤ گے یا غلوب میں چلے جاؤ گے. ادھر قرآن کو اہل بیت کے بغیر لوگے یا ناسبی بن جاؤ گے یا خارجی بن جاؤ گے یا یزیدی بن جاؤ گے. نہیں میری بات، لوگ کہتے ہیں وہ یزیدی بھی قرآن پڑھ رہے تھے، بھائی حسین سے جدا کر کے پڑھ رہے تھے، اس لیے انہیں فائدہ نہ ہوا، اور حسین کے سر نے کٹ کے بھی قرآن پڑھ کے بتایا قرآن میرا ہے ان کا نہیں ہے. بات پہنچ گئی. حسین نے قرآن پڑھا قرآن، اور قرآن نیزے سے پڑھا، ایسے ہی ہے، اپنے فضائل نہیں پڑھے، قرآن پڑھا تاکہ دنیا بہانہ نہ بنائے کہ یزیدی قرآن پڑھ رہے ہیں تو فائدہ کیا. فرمایا ان کے قرآن پاس ہے، حسین کے ساتھ ہے. میرے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے. بتاؤں گا ساتھ اور پاس والوں میں فرق کیا. آج بھی قرآن کچھ کے پاس ہے اور آل محمد کے ماننے والوں کے ساتھ. میں نے بات کہہ دی ہے، وہ امام کعبہ کے قرآن پاس ہے، خوش الہانی سے پڑھ کے بھی قرآن سے دور ہے. نہیں توجہ فرمائی، جو قرآن پڑھ کے تابوت کے سامنے جھک جائے وہ یزیدی قرآن رکھتا ہے، حسینی نہیں. جو آج کے بادشاہوں کے سامنے جھکائے وہ ان کا امام ہے، ان کا وسیع ہے، جن کے سامنے جھکا رہے ہیں وہ رسول کا نائب نہیں ہو سکتا، وہ کعبے کا امام نہیں ہو سکتا. امام کعبہ وہ نہیں ہے جو آج کے شہنشاہوں کے سامنے جھکے، کعبے کا امام وہ ہوگا جو کعبے والے کے سامنے سے جھکے. نہیں توجہ فرمائی، اگر یہ امام کعبہ ہوتا تو یا جس سے کعبہ منسوب ہے اس کا ہوتا، یا اس کا ہوتا جو کعبے میں آیا ہے. اس کا کعبے سے کیا تعلق؟ یہ امام کعبہ نہیں ہے، یہ معموم ہے. نہیں، اگلا لفظ کہہ دیتا ہوں، یہ امام کعبہ نہیں، یہ شہنشاہوں کا مامور ہے. ہم مامور اور امام میں فرق سمجھتے ہیں. امام وہ نہیں ہوتا جو شہنشاہوں کے سامنے جھکے، میری بات پہنچنی چاہیے. امام وہ ہوتا ہے 2500 سالہ شہنشاہیت کو اپنے قدموں میں کچل کر دنیا کو بتائے حسین کا بیٹا ایسا ہوگا. نیابت میں ہے، بات آخر میں ختم کرنی ہے اور پیغام آپ کو دینے ایک گھنٹہ ہو گیا. میرا یہی مشکل ہوتی ہے، لوگوں کو وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے، میرے لیے وقت سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے، اب بس نہیں کہتا ہوں اس سے آگے، یہی کہتا ہوں حسین اور قرآن کا رشتہ کیا ہے، حسین اور قرآن کا رشتہ کیا ہے. سر حسین قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے البتہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن مولانا صادق حسن صاحب کی ایک تقریر تھی، سنا، کسی نے کلپ بھیجا، وہ بھی بزرگ عالم ہیں، بات اتھینٹک کرتے ہیں، انشاءاللہ ملاقات ہوئی تو پوچھ بھی لوں گا. کہنے لگے قرآن امام حسین کے سر نے پڑھا ضرور، لیکن کہاں پڑھا کبھی سوچا؟ کہتے ہیں کربلا میں نہیں پڑھا، کربلا میں نہیں پڑھا. حسین کے سر نے قرآن کب پڑھا؟ جب بازار شام آ گیا. کہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کہتے ہیں حسین کے سر نے دربار بازار شام میں قرآن کیوں پڑھا؟ کہتے ہیں یہ راز تب کھلا جب بازار کا منظر سامنے آیا. اب میں کہتا ہوں حسین کا سر قرآن پڑھ کے چاہتا تھا دنیا میری طرح متوجہ ہو جائے، اور اس ننگے سر کو نہ دیکھے، سر برہنا زینب کو نہ دیکھ. ہائے حسین، تجھے شہادت کے بعد نوک نیزہ پر بھی یہ گوارا نہ ہوا کہ بازار کا یہ ماحول اور زینب سر برہنا. بس ایک ہی جملہ کہنا، مصائب لمبا نہیں پڑھوں گا، پڑھا نہیں جاتا ہے. جو منظر لوگ کے نیزہ پر باپ نہ دیکھ سکا اللہ جانے بیٹے نے کیسے دیکھا. نہیں نہیں اب ایک جملہ اور کہوں تاکہ رکت بھی ہو جائے متوجہ بھی ہو جاؤ. یہ جو چھوٹا امام ہے نا بڑا مظلوم ہے. کیوں مظلوم ہے؟ چونکہ یہ حسین کا وارث ہے. میں نے بات کہہ دی ہے حسین کا وارث ہے. اور میرے چھوٹے امام کی مظلومیت دیکھو یہ 18 ذی الحج کو عید قدیر مناتے ہو نا. کیوں؟ چونکہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا امامت کا اعلان ہوا اسی لیے 15 شعبان کو 12ویں کی عید مناتے ہو. چونکہ روزے امامت 9 ربیع الاول کو امام زمان کی عید مناتے ہو کہ امامت کا پہلا دن ہے. خدا کی قسم چوتھے کی امامت کی کوئی عید نہیں منا سکتا کوئی خوشی نہیں منا سکتا. یہ کوئی مظلوم ہے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام تسلیم محرم ہے. اور امامت کب ملی اور کیسے ملی یہ ذمہ داری میں تو صلاحیت کی بات نہیں کر رہا. ذمہ داری کیسے ملی؟ آئے ایک دفعہ امام آئے کس خیمے میں؟ آئے جس خیمے میں زینب ہے. بھائی کو دیکھا بھیا یہ کیا حال ہو گیا؟ کہا زینب موت کی طرف جا رہی ہے. ایک جملہ کہہ دے امام چہارم کی مظلومیت کا. کہا آؤ میرے ساتھ اب اس بیٹے کے پاس چلے جو میرے بعد تمہارا امام ہے. کیا مظلومیت ہے میرے امام سجاد کی؟ اب لیا بہن کو اور آ گئے امام کے سرحانے آئے اور جناب سیدہ زینب سے کہا ذرا اپنے بھتیجے کو اٹھاؤ. اب وہ غشی کی حالت میں اٹھایا اب پھپھی کو دیکھا سید ساجدین نے. پھپھی نے کہا بیٹا پاپا ملنے آئے ہیں. علامہ زیشان ادھر جوادی کا جملہ پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں سید ساجدین نے یوں دیکھا کہا پھپھی اما بابا کہاں ہے؟ آپ نے توجہ نہیں کی. کہتے ہیں اللہ جانے حسین کی حالت کیسی تھی کہ بیٹا بھی نہ پہچان سکا. بھائی اس باپ کو کون پہچانے جو اکبر جیسے جوان لاشا اٹھا کے لایا جو 32 سال کے بھائی کا لاشا اٹھا کے لایا. اما بابا کا بیٹا پہچانا نہیں. اب دیکھا تو ایک جملہ کہا سجاد میں جا رہا ہوں. اب میرے پاس تو امام ہے اور یہ ساری تیری امت ہے. یہ زینب اور سکینہ تیری امت ہے. دو جملے سن لو. اب جب کہا نا تو سید ساجدین نے ایک جملہ کہا اینہ اینہ علی اکبر. کہا بیٹا اکبر چلے گئے. اچھا بابا اینہ اینہ کہاں سے بیٹا چلا گئے. اگلا جملہ سنو گے بابا اینہ اینہ امی علا پا. میرا چچا پاس کہاں؟ کہاں بیٹا وہ بھی چلے گئے. اب جملے ہیں ایک دفعہ سید ساجدین نے ایک جملہ کا پھپھی اما میرا ساتھ ہو میرا بابا تنہا رہ گیا. میرا بابا تنہا رہ گیا بس عزیزو
کہاں پیر ہیں کیسے رہ گئے.
خدا یا بحق محمد و آل محمد ان مجالس کا ثواب تمام مرحومین کو بالعموم اور صاحب مجلس کے مرحومین کو بالخصوص پہنچا. خدا یا اس امام بارگاہ اس مسجد کی خدمت گزار ہمارے نجم بھائی کے والد محترم ان کی بڑی خدمات ہیں. خدایا ان کی خدمات کو کما حق ہو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدایا یہ مساجد یہ امام بارگاہ عزاداری اور مساجد عبادت خدا کے لیے ہیں. ان دونوں کو ساتھ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ امام بارگاہ میں ذکر ہو اور مسجد میں فکر ہو. امام بارگاہ میں سر بنائے جائیں ذہن بنائے جائیں اور مسجد میں چکائے جائیں. خدایا ہمیں مجلس اور عبادت ان دونوں کو یہاں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بحق محمد.